الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. رات کی جو گفتگو ہوئی ہے شب جمعہ کی، اس میں بھی بعض منتشر باتیں کہی گئی ہے اور خیال یہ تھا کہ وہ مفید ہے. آج بھی اسی سے متعلق بعض گزارشات کرنی ہے. ان کا آپس میں تو تعلق و جوڑ کم ہوگا، لیکن آپ کی افادیت سے تعلق زیادہ ہو. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو واقعی حکیم الامت ہے، وہ اشرف الجواب میں ایک بات عجیب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مسلسل کلام مفید نہیں ہوتا، غیر مسلسل مفید ہوتا ہے. مثلا ایک استاد ہے اور وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے، اس کو سبق پڑھانا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک، لوگ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، وہ تو ٹیچنگ کرے گا، ٹیچر ہے. فرمایا ایک استاد اور ہے کہ اس نے دو سطریں پڑھا لی اور دیکھ لیے اور ایک کو کہا کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ درس کا یہ ادب ہے جو تم کر رہے ہو. اس تنبیہ کا تعلق مضمون سے نہیں ہے، مگر فائدے سے بہت زیادہ ہے. تنبیہ وہ کرتا ہے جس کو تین احساس ہو. ایک، مضمون کی قدر و منزلت کا پتا ہو. اللہ قرآن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر سزا سناتے ہیں کہ جن لوگوں نے نہیں سنا تھا ان کو میں نے اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا. مطلب یہ کہ انسان بنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہیں پیٹنے میں مجھے کیا دیر لگتی ہے. تنبیہ کیسی زبردست فرمان ہے. تو تنبیہ اولاً تابع ہے کلام اور سخن کے قدر و منزلت کا. جب بات قیمتی ہو تو آدمیوں کو خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نہ سمجھے اور ان سے ہوائی جہاز کا ٹائم رہ جائے، یا سویرے اٹھنے میں ان کا روزہ ہی چلا جائے. تو آدمی الارم لگاتا ہے، ساتھیوں کو کہتا ہے، خود اہتمام کرتا ہے کہ بھائی بر وقت اٹھنا بہت ضروری ہے. دوسرا تعلق تنبیہ کا، وہ حاضرین سے ہے کہ انہیں مطلوبہ فائدہ تو پہنچے. اتنے چل کے آئے ہیں، اتنی دیر سے اکثر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو اپنی بیماری اور کمزوریوں کی وجہ سے کافی دیر سے آیا، اللہ جل جلالہ معاف فرمائے. وقت کے گزرنے سے خود بخود مسائل حیات پیدا ہوتے ہیں، اور تقویم کے جو مسائل ہیں تندرستی کے، وہ کمزور پڑتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وقت کے گزرنے سے آگے کہیں اور بڑھ رہا ہے. مانے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. چھوٹے بچے سے باپ میٹنگ نہیں کرتا کہ فلاں جگہ چلیں گے، بس تیار کرایا، انگلی سے پکڑا، پھر چلو گاڑی میں. میٹنگ دوست سے کوئی کرتا ہے جو برابر کا ہو یا کوئی شان رکھتا ہو. ولم یکل لہ کفوا احد، اس کی شان و شوکت کا کوئی بھی نہیں، سب مخلوقات ہیں اور پرلے درجے کے محتاج. تو واعظ یا نصیحت میں تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ حاضرین کو اور سامعین کو مطلوبہ فائدہ پہنچے. خدا نہ کرے کہ بیان ہو اور ان کو فائدہ نہ پہنچے، یہ ہمارے لیے بھی تکلیف کی بات ہے اور ان کا بھی قیمتی سرمایہ وقت ضائع تو نہیں ہوگا، کیونکہ ثواب تو بہرحال مسجد میں بیٹھنے کا، انتظار کرنے کا، عقیدت کا ملے گا، اور آخرت میں تو ثواب کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ اجر اور ثواب یہ آخرت کا سکہ ہے، وہاں کی کرنسی ہے، وہاں کا نافذ روپیہ ہے یا ریال ہے یا درہم ہے یا ڈالر اور پاؤنڈ ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو، وہاں اور کوئی چیز نہیں کام آئے گی، اجر ثواب کام آئے گا. اللہ تعالیٰ جب لوگوں پر غصے ہو جاتے کہتے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، ان کا اجر تو گیا، یہی سے ہم نے شرک اور بدعت کا عمل نامنظور کر دیا. تو جب آدمی کہتا ہے کہ یہ مال بکنے کا نہیں ہے تو قیمت لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ مال ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، ان لوگوں کے اعمال تو یہی ڈسمس ہو گئے، کیونکہ اعتقاد میں اگر شرک ہو یا عمل میں بدعت کی آمیزش ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو نیکی نہیں مانتا، اور جب نیکی نہیں مانے گا تو ثواب کہاں سے دے گا، وہ اجر کیوں دے گا. لا الہ الا اللہ. تیسری بات، تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ آدمی پر نظم و نسق، ڈسپلن کا اثر ہو، اور یہ انسانیت کا ایک طریقہ ہے. آدمی جب روانہ ہوتا ہے تو کپڑے ٹھیک کر لیتا ہے، آدمی جب چل پڑتا ہے تو پہلے جوتا پاؤں میں سیدھے کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے آگے کوئی ایسی چیز ہے جس پر پاؤں رکھ کے گر سکتا ہے، تو یا تو اسے اٹھواتا ہے یا بچ کے چلتا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الم نجعل له عینین، یہ پیاری آنکھیں میں نے کس دن کے لیے دی، آپ کو نظر نہیں آتا، ان آنکھوں سے کام نہیں لے رہے. ولسانا وشفتین، اور یہ پیارا سا منہ جس میں زبان بھی ہے اور ہونٹ بھی لگے ہوئے، دیکھ کے چلو اور تول کے بولو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور میں نے دونوں راستے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ایسا راستہ بھی ہے جس میں نفس کی خوشی، شیطان کا اتباع، وقتی لذت اور فرحت ہے، لیکن آگے اندھیرا ہے. قرآن شریف نے اس چیز کو کھیل کود کے ساتھ ذکر کیا ہے. آدمی جب کھیلتا ہے تو بڑا ہنستا ہے، دوڑتا ہے، لوگ بھی ہنستے، لیکن جب آ کے بیٹھتا ہے تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. میں نے شاہد افریدی کو کہا کہ تم بین الاقوامی کھلاڑی بنے ہوئے ہو اور مولویوں سے بھی دوستی ہے اور تبلیغیوں سے بھی دوستی ہے، پتہ نہیں کہ یہ دوستی کھیل کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے. بہت سارے لوگ ویسے ہی مولویوں کو اور تبلیغیوں کو استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا ایک بات تو میں کہتا ہوں, تبلیغ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بات کر لیں, ان کا مزاج نہیں ہے. اور وہ یہ کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی جب دنیا کی بڑی مذمت کرتا ہے کہتے اے اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب, خوب سمجھو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. آئے ہے تو کھیل میں لگا ہوا ہے, تماشے میں لگے ہوئے, تماشا تو ختم ہو جاتا. اس نے کہا بس 3-4 سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا, اور پھر یا تو آپ کے مدرسے میں داخل ہو جاؤں گا یا تبلیغ میں جاؤں گا. میں نے کہا ریٹائر کا مطلب یہ ہے کہ کھیل تجھے مسترد کر دے, تو اس سے چند دن پہلے آپ اعلان کریں کہ چونکہ کھیل تماشا ضرورت سے زیادہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے, اور میرا علماء اور تبلیغیوں سے دلی محبت و عقیدت ہے, اس لیے میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. ریٹائر کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کو اتھارٹی نے کہا کہ کل سے دفتر نہ آنا. آپ اس حد پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر دیر تک آئیں گے تو کہیں کسی کو کاٹ نہ دیں, مارے نہیں, آپ کا دماغی توازن ختم ہو گیا. بہرحال وہ ایک نیک دل بچہ ہے, اور اس فیلڈ میں اور اس دنیا میں اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے جس طرح اپنے آپ کو ایک ملنگ درویش قلندر بالکل, تو سچائی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ نصیب فرمائے. بات ہمیشہ وقت پر کرو, اور بات کرنے میں 3 لحاظ کرو. اول شریعت, دوسرا اس شخص کے فائدے یا نقصان, اس میں آخرت اول ہے دنیا بعد میں, اور تیسرا موقع محل اور انداز گفتگو کے لیے اعلی کلمات کا انتخاب, تب جا کے بات وزنی ہوگی. سب سے پہلے اللہ اور رسول کا, جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں جائز بھی ہے یا نہیں, اس کرنے کا مجھے شرعاً اختیار ہے. دوسرا یہ کہ اس بات کا اس سننے والے کو کیا فائدہ ہے, اور اس کو اگر یہ بات وقت پر نہ ملے تو کیا نقصان پہنچے گا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, اب وقت کون سا مناسب ہے. اوہو, مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحت الکلمات, یہی تو بلاغت ہے. اسی پر تو بڑی بڑی دواوین علماء معانی نے مرتب کیے ہیں, اسی پر تو دسوقی جیسی کتاب آئی ہے اور مختصر المعانی جیسی کتابیں آئی ہیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن شریف میں یہ کمال ہے, اول تو وہ اللہ کا کلام ہے, خداوند تعالی کی مرضیات اور منشا سے لبریز ہے. دوسرے اس میں لوگوں کے فوائد موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. اور تیسرا اس کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے, اس سے حسین تعبیر قیامت تک کوئی مخلوق نہیں کر سکتی, جو قرآن پاک کر رہا ہے. کیونکہ قرآن کریم کا بیان فصاحت اور بلاغت کے اعلی معراج پر ہے. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں, آپ غور سے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کرنی تھی, جبکہ اللہ کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں, اللہ تو علام الغیوب ہے, جل جلالہ عم نوالہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبر کا احترام فرماتے ہیں اور پیغمبر پر بھرپور اعتماد فرماتے ہیں, کیونکہ اوروں کے لیے نمونہ ہے. لامروں کا تیری عمر کی قسم, کیسے مبارک زندگی ہے پیغمبر کی. انکا بآیوننا ووحینا, آپ ہماری نگاہ میں اور وحی کے عین مطابق چل رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ خدا کے رسول ہے, ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ الفاظ دیکھے ذرا, عمر کہہ کے پوری زندگی کی ضمانت کر دی کہ بحیثیت رسول اور نبی ایک دن اور لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ناپسندیدہ ہو. اللہ اکبر. پھر انہیں رسول کہہ کر سارے جہان کو ان کے اتباع کا پابند فرمایا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, رسول تو آئے اس لیے ہے, خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی مانی جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی فرما برداری کی جائے. اللہ, اب ایک اہم مسئلہ تھا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی. قیامت تک آپ کے بعد کوئی نئے نبی یا نئے رسول نہیں آئے گا. جو پہلے کے ہیں ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کی خاص حکمتوں سے, اسرار و رموز الوہیت سے جسد انصری کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے, اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے. یہ مسلمانوں کا ایمان کے درجے میں عقیدہ ہے, اس کے انکار یا شک یا تردد کفر ہے. عیسیٰ مسیح زندہ آسمان پہ گئے, ابھی ان پر انصری موت نہیں آئی. باقی تمام انبیاء اور مرسلین اپنے اوقات پورے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لگی تھی غزوہ احد میں, مصعب بن عمیر مارے گئے تھے, وہ پیغمبر کے ساتھ بہت اشباہ تھے. قیامت تک کوئی اور پورے کے پورے پیغمبر کے ساتھ اشباہ نہیں ہوں گے. آخر زمانے کے امام جو آئیں گے, امام مہدی, اتفاق سے ان کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور وہ مطلبی و قرشی و عدنانی ہوں گے, اور وہ اشباح بن نبی ہوں گے. درمیان میں حسن مجتبی سر سے ناف تک اور حسین ناف سے نیچے تک اپنے نانا جان کے بہت قریب. جب دونوں بیٹھے رہتے تھے تو پیغمبر یاد آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں جچے تولے علماء نے جو پورا دین جانتے ہیں انہوں نے لکھی, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. عام مولوی عام باتیں کرتا ہے, وہ خاص مسائل نہیں جانتا ہے, کرے بھی تو غلط کرے گا. اس کو عام سا ڈرائیور خصوصی گاڑی کہاں چلا سکتا ہے؟ عام گاڑی چلانے والے کو کوئی پائلٹ کی جگہ بٹھاتا ہے کیا؟ وہ ویسے ہی آج کل گر رہے جہاز, پھر توڑنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. اللہ جانے کہ فضا میں کیا جراثیم پھیلے ہیں, یا پائلٹوں کا دماغ خراب ہوا ہے, یا یہ کہ ان کے جو اسٹیشن ماسٹر اور ٹاور ہے ان کی سزائے موت ضروری ہے. دو جہاز ایک دن میں ٹکراتے ہیں اور اسٹیشن ماسٹر زندہ ہے, مغرب سے پہلے پہلے اس کی سزائے موت ضروری تھی, تاکہ آئندہ محکمے کے اندر لوگ احتیاط کرتے ہیں. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں. افسوس صد افسوس, کتنے گھروں کے بیشبہا جانے ناحق تلف ہو جاتی ہے. شہادت تو مومن مسلم کی اخروی حق ہے, لیکن دنیا کے اعتبار سے تو ان کا گھر ان کا گھرانہ اجڑ جاتا ہے. شہادت مطلوب ہونے کے باوجود چلانگ مارنا یا گاڑی کے نیچے آنا یا زہر کھانا حرام نہ جائے. لا الہ الا اللہ, ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت قیامت تک اس لیے ختم ہے کہ آپ کی شریعت کامل کر دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج سے دین مکمل ہے. تو جب دین مکمل ہے, محفوظ بھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اور دین یہی ہے, ان اللہ اصطفى لکم الدین, اور اس کا نام اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین اور اس اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلام کے مقابلے میں کسی اور نظریے کو اختیار کیا گیا, وہ قابل قبول نہیں ہوگا. آج اخبارات میں چیف جسٹس صاحب کی ایک ججمنٹ آئی ہے, جو ایک ہندو کمیونٹی کی درخواست پر انہوں نے دی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اخبارات میں خبریں ادھوری بھی آتی ہے, اور اخبارات میں جو باتیں آتی ہیں وہ تبدیل بھی ہوتی ہے. اس کے بل بوتے پر پورا تبصرہ کرنا تو دشوار ہے. یہ قابل اور لائق بیرسٹر اور وکیل کا کام ہے کہ وہ ججمنٹ منگوائے اور پڑھ لے اور پھر مجھے آگاہ کر لے. لیکن جس قدر حصہ اخبارات میں آیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہندوؤں نے اعتراض کیا ہے کہ بعض علاقوں میں زبردستی ہمارے ہندوؤں کو مسلمان کیا جاتا ہے. اول تو یہ بالکل جھوٹ ہے, زبردستی کوئی دین اختیار ہو ہی نہیں سکتا ہے. زبردستی تو رات کو ہوئی ہے, صبح ختم ہو گئی. اور اسلام میں زبردستی کا تصور نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، کیونکہ وہ تو صاف ستھرا راستہ ہے، وہ تو اتنا جامع پروگرام ہے کہ وہ سمجھ کے آئے تو تب مسلمان ہوگا، ویسے ہی آئے دیکھنے اور تماشا دیکھنے تو سارا جہان اسلامی کتابیں دیکھتے ہیں، وہ مسلمان تھوڑا ہی ہوتا ہے. اتنی بڑی عدالت میں اس قسم کا ریٹ دائر کرنا کہ مسلمان ہندوؤں کو مجبور کرتے ہیں، یہ کوئی بعید بات تو نہیں تھی کہ اس علاقے کی خبر لی جاتی، تحقیق حال کی جاتی. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تبلیغ، اسلامی نشو نما، اسلام کے ہیرے اور جواہر پارے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر کے کفار لپکتے کہ ہمیں یہ دین چاہیے. مجھے تبلیغی جماعت کے بزرگ بھائی عبد الوہاب نے خود سنایا یہ واقعہ کہ ہم ایک ملک میں گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور ہم جیسے ہی پہنچے ہمارے اوپر بہت سخت پابندی لگ گئی، یہاں تک کہ وہاں کے مسلمانوں سے یا مسجدوں میں جا کے بات کرنے میں بھی بہت تکلیف پر پیش آ رہی، اور بھائی عبد الوہاب جیسے کئی بزرگ اس جماعت میں تھے. کہا ہمیں اچانک پتہ چلا کہ پاکستان سے سرکاری وفد آیا ہے، اور اس وفد میں فقیہ الامہ و مفسرہا و محدثہا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب بھی مہمان ہیں. کہا ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ہم حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ہم نے ان کو اپنے تکلیف بیان کی. مفتی صاحب نے بڑے غور سے سنا اور فرمایا میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ پہنچے. چنانچہ پہلا اجلاس جب شروع ہوا اس ملک کے بادشاہ اور بڑی کمیٹی کے ساتھ تو وہ امن پر تھا. پاکستانی وفد کی طرف سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے قیام امن پر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ امن کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ پروگرام ہوتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ افراد سامنے نہ آئے اور وہ آداب نافذ نہ کیے جائے اور وہ پروگرام اختیار نہ کیا جائے، صرف امن کہنے سے نہیں آتا ہے، عملیات سے امن قائم ہوتا ہے. تو اس ملک کے سربراہ نے چٹ پٹ پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، ہمیں بھیجو گو. آپ نے کہا ان میں سے ایک جماعت آپ کے ملک میں آئی ہے، اور آپ کے ملک کے اندر ان پر آتے ہی ناروا قسم کی سنگین نوعیت کی پابندی لگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے امن کی جڑیں کاٹ کے رکھی. چنانچہ بادشاہ نے حضرت کی تقریر کے دوران خصوصی بولیٹن پر اعلان کرایا کہ یہ لوگ جہاں کہیں ہے ان پر کوئی پابندی نہیں. یہ مجھے رائےوند میں بھائی عبد الوہاب نے خود سنایا حضرت مفتی صاحب کی کرامات میں سے، اور فرمایا 100 سنار کے اور 1 لوہار کا. الحمدللہ. تو دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے لوگوں میں یہ تو چاہیے ان کو کہ ذرا عزت سے رہے، اپنے مال و متاع کے ساتھ رہے، بال بچوں کے ساتھ خوش رہے، اپنے گھر آرام سے آئے، آرام سے رہے، اپنی جائیداد اور زندگی پرسکون پائے. اب یہ سکون، یہ امن، یہ قرار اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو لوگ ہندو مسلمان ہوتے ہیں، سکھ کلمہ پڑھتے ہیں، باہر ملکوں کے اندر عیسائی اور یہودی کلمے پڑھتے ہیں، تبھی تو امریکہ اور بڑے ملک مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ مٹنے کے لیے تو وہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو عام ماحول دیا گیا اور ان پر کوئی قطعن نہیں آیا تو 200 سال گزرنے کے بعد دنیا میں کوئی یہودی عیسائی سکھ یا ہندو نہیں ہوگا، سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا کلمہ پڑھیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں نے آپ کو جن اور انس، فرشتہ عرش سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، یا معاشر الجن والانس ما من یہودی ولا نصرانی اتلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار، رواہ احمد فی مسندی. بہرحال اول تو وہ پیٹیشن جو دائر ہے ہندو کمیونٹی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں وہ دروغ اور جال سازی پر مبنی ہے، انہوں نے جتنا بھی اس کو وکالت کا لبادہ اڑایا ہو اور سپریم کورٹ کے بظاہری آداب بجا لائے ہو. دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس چودھری صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے، میں نے پہلے معذرت کی ہے کہ اخبارات پر پورا اعتماد نہیں ہے اور اخبارات کا بیان قابل نوٹس نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے کہ یہی بات کہی ہو کہ پاکستان میں مذہبی آزادی ہے اور کسی پر کسی کو مذہب کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ بیان صحیح نہیں، یہ آئین پاکستان کے سراسر منافی ہے. آئین پاکستان میں یہ صراحت ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے. تو ججمنٹ کا پہلا حصہ یہ کمزور ہے، کہنا یہ چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، لیکن اسلام لوگوں کو ناحق مجبور نہیں کرتا، یہ ٹھیک بات. چیف جسٹس کے بیان سے مجھے جو اخبار سے خوفناک قسم کا اندازہ ہوا، یا اللہ کرے کہ اخبارات والوں نے اس کو غلط شائع کیا ہو یا رپورٹنگ میں کمی ہوئی ہو، وہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ شاید چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان ہے، خالی دیواریں اور ستون کھڑے ہیں، درمیان میں جتنے رہتے ہیں سب برابر ہے. یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہے. اسلام سچا ہے اور باقی مذاہب جھوٹے، اسلام آسمانی دین ہے اور باقی مذاہب یہی زمین پر بیٹھ کر بنائے گئے، اسلام رہے گا اور باقی مذہب نہیں رہیں گے. اسلام کی دعوت ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے، اور پاکستان کا فرض ہے کہ اور مذاہب کی تبلیغ، وہ تبلیغ تو نہیں ہے، خرافات نحوست اور نجاست کا بکھیرنا ہے، اس پر قدغن لگائے، پابندی لگائے. پھول بڑھتے ہیں، غلاظت نہیں بڑھتی. گل اور کلیاں اور شگوفے قریب کیے جاتے ہیں، گلی سڑی بدبودار چیزیں، وہ کسی انسانیت کے قریب کرنا انسانیت کی توہین ہے. میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے عمدہ قسم کے اعلی فیصلوں کا دلی احترام کرتا ہوں، میرا ماہنامہ الاحسن ان کے تقدس اور تحفظ پر کئی مرتبہ جاری ہوا ہے، لیکن آج ہندو کمیونٹی کے مقابلے میں انہوں نے جو ججمنٹ کی ہے، جو اخبار نے نشر کی ہے، وہ قابل اعتراض، اس پر نظر ثانی ضروری ہے، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسلام جیسے کوئی مذہب اور نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے ہی اسلام، اور کوئی دین ہے ہی نہیں. رام چندر اور لکشمن ان کے بنائے ہوئے خرافات، گائے کا پیشاب پینا، گائے کو مذہبی ماتھا ماننا، اکو بکو سندر بکو، جس سے انسانیت کو شرم آتی ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہ لائے اور اسلام اختیار نہ کرے تو یہ آخرت میں جلیں گے آگ میں. یہ عقیدہ ہے نا، قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے، اعدت للکافرین، جہنم تیار کی گئی. ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی قبر میں رکھنے کے بعد یا وہاں جانے کے بعد جو لوگ دنیا میں ایمان نہیں لائے یہ لوگ جلیں گے، لیکن ہندو یہی پر اپنی لاش کو خود آگ لگا کے جلا دے. یہ فیصلہ ادھر ہی ہوا ہے، ہمارے کسی مردے کو نہیں، مردے کی بچی ہوئی چیز کو جلانا جرم ہے. اس کے کفن کو کوئی آگ ایسا کرے تو ہنگامہ ہو جائے گا، توہین سمجھی جائے گی. لیکن سارے جہان کی موجودگی میں راجیو گاندھی نے اپنی والدہ اندرا گاندھی کے دھڑ کو سندل کی لکڑی قریب کر کے اس کو آگ دی اور مذہبی رسوم بجا لایا. یہ مذہب ہے، جب بیٹا مری ہوئی ماں کو جلاتا ہے اور پھر اس کے راک کو لے کر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہو پہاڑوں میں اور سمندروں میں ڈالا کہ میری ماں اپنے آپ کو بنت کوثر کہتی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی؟ باتیں غور سے سنا کرو تب فائدہ ہوگا. عقیدہ یہ کہ آخرت میں جلے، ان کے مردے یہی جلتے ہیں. اور ایک اور فرقہ ہے جو صحابہ و قرآن کے خلاف ہے، ان کے زندہ یہاں پر آتشی ماتم کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے بھی آگے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کی حقانیت، بزرگی، تقدس، جدید روشنی کے افسران کے دلوں میں بھی اتارے، اور اللہ پورے عالم کے انسانوں کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء حمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المطاع ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العربة وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدن احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن خله الاسلام افضل. رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه احمد في المسند، وابو بكر ابن ابي شيبه في المصنف، والترمذي في السنن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. متفق عليه. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے بڑھ رہے نمازیوں کا خاص خیال رکھیں. شوہر رفعت کافی عرصے سے علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے. آج کل حدیث اللہ مبارک لانا کی سوائے نامے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور ایک مد دکھاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی مد ہے، جیسے یعنی ناپتے واپتے یہاں تک پہنچا ہے. ہو سکتا ہے مسلسل بساع والمد بھی حدیث ہے نا، مسلسلات. ایک حدیث میں فرض نماز کے بعد اس جیسی نماز سے منع کیا گیا تو کیا اس بنا پر زہر کی چار سنت ہے، زہر کی سنت کے بعد پڑھیں گے؟ ان لوگوں کا یہی خیال ہے جنہوں نے کہا ہے کہ زہر کی چار سنتیں اگر رہ گئی تو زہر کی دو سنتوں کے بعد پڑھی جائے. انہوں نے یہی دلیل پیش کی، لیکن یہ کمزور بات ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ پیغمبر کی چار سنتیں رہ گئی تھی اور فرض نماز کے بعد پڑھ لی تھی. دوسرا یہ کہ فقہ حنفی کا مفتابہی مذہب یہ ہے، فتاوی عالمگیری پہلی جلد صفحہ 112، کہ فرض کے بعد پہلے چار پھر دو، وعلیہ الفتویٰ کما فی السراج الوحاج. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، اللہ آپ کے صحت اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر. آمین آمین. پچھلے چار سال سے کاروبار ختم ہو چکا ہے، اب اس وقت مقروض ہو چکا ہوں. آپ نے جو بھی اعمال بتائے ہیں وہ کر رہا ہوں. آپ سے دعا کی خصوصی درخواست ہے اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی دور فرمائے اور آپ کے تمام رکاوٹیں رفع دفع فرمائے. ایک صاحب بینک کا ملازم ہے, وہ صاحب کاروبار کے لیے پیسے دینا چاہتا ہے, کیا میں ان پیسوں سے کاروبار کر سکتا ہوں؟ بینک ملازم اپنے پیسوں کا مالک بنتا ہے اور مملوک رقم آگے بڑھتی ہے. اگر چار رکعت سنت پڑھتے ہوئے درمیان میں ہی مسجد میں نماز یا جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں فوراً پوری کر لے, جلدی سے مکمل کر لے. لوگ صف میں کرسی رکھ کر نماز ادا کرتے اور قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ فتح شام میں ہے کہ جب رکوع سجود پر قادر نہ ہو تو قیام ساکت ہو جاتا ہے, یعنی یہ لوگ پھر بیٹھ کر ہی پڑھے. نمازی ہوتے ہیں, محلے کے بزرگ ہوتے ہیں, کرسی کونے پہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو وہ غریب برے لگتے ہیں, آپ نے آپ کا آپ کو اندازہ نہیں کہ کہیں آپ کرسی پر نہ ہو جائے. کچھ شرم اور حیا کرو اپنے اندر. بچوں کو تعلیم کے طور پر جانور کی تصویر دکھانا غلط طریقہ ہے, تصویر کا نشو و نما حرام ہے. اگر نزول عیسیٰ کا انکار کفر ہے تو مودودی ابو الکلام سر سید احمد خان اگر ان میں سے کسی نے بھی انکار کیا ہے تو کافر بلا ریب ہے, لیکن سر سید احمد خان کے علاوہ اور کسی کا انکار معلوم نہیں. تحفۃ الاحوازی نے اپنی کتاب میں جو اعتراضات ہر شاہ صاحب پر کیے ہیں, کیا کوئی کتاب ہے تو نشاندہی فرمائے. تیرے مطالعہ اور علم پر لعنت ہو کہ تم نے تحفۃ الاحوازی کے اعتراضات دیکھے اور چھ جلد جو اس کے جواب میں حضرت بنوری نے لکھی اس سے تو غافل ہے. تجھ جیسے آدمی کو تو علمی دنیا میں نہیں ہونا چاہیے, شرم کا باعث ہے. تحفۃ الاحوازی کا ایک ایک اعتراض کا مفصل جواب حضرت بنوری نے معارف السنن میں دیا ہے. تیرے جیسے جانوروں نے دین اور علم بدنام کر دیا. کتنے بچے ماں کی گود میں بھولے, 11 بچے. جلال الدین سیوتی نے اس پر رسالہ لکھا. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جنازے کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت کی آواز لگاتے ہیں. الجوہر و نیرہ شرح قدوری میں ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے کلمہ ذکر نعت بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے. اگر فجر کی دو رکعت فرض میں دوسری رکعت میں بھول کر کھڑا ہو جائے تو تیسری رکعت میں بیٹھ کر نماز پوری کر سکتا ہے؟ تیسری رکعت میں سجدے سے پہلے پہلے واپس ہونا چاہیے آخری قاعدے کے لیے. اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض دو رکعت باطل ہو گئی, صفت صلات باطل ہو گئی, وصف صلات نفل کے درجے میں برقرار ہے. ایک رکعت اور ملا لے تو یہ چاروں نفل بلا اختیار ہو گئے اور فرض دوبارہ پڑھ لے. اور اگر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے لوٹ گیا تو سجدہ سہو سے فرض صحیح ہو جائے گا. حرم شریف میں ایک نماز کا 100,000, اگر وہاں اپنی قضا نمازیں پڑھی جائے. اس طرح نہیں, آپ یوں کہیں کہ آپ کا کسی پر 100,000 روپیہ ہے اور اس نے آپ کو وہاں 1 روپیہ دے دیا, تو آپ مزید کا مطالبہ نہ کریں. اپنا ایمان پہلے یہ پیدا کرو, پھر اور انتظامی باتیں کرو. وتر میں دعائیں قنوت کے بعد سورت ملانی چاہیے نہیں؟ وتر میں دعائے قنوت کے بعد تو سورت نہیں ہے, پھر تو رکوع ہے. دعائے قنوت سے پہلے سورت ملائی جاتی. نماز میں سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم تک پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم پڑھ دیا. آپ شاید وہ برکات پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کو کامل و اکمل صحت نصیب کرے. ہمارے بھائی عزیز محمد انور شاہ کو آپ کا سچا جانشین میں آمین. حضرت قریب 2 سال سے آپ کے تمام وعظ سن رہا ہوں. الحمدللہ آپ تفسیر بھی مکمل ہونے والی ہے. کیا میں اپنے آپ کو آپ کا شاگرد؟ بالکل, بہت زبردست. آپ انہی وسائط کے شاگرد کہلائیں گے. یعنی بالمشافہ نہیں لیکن ذرائع سے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب دوبارہ احمد ابن حنبل کے ہاں گئے تو امام احمد پر معتصم کا فتنہ گزر گیا تھا, خون زیادہ نکلا تھا اور درس چھوڑ چکے تھے. اس وقت امام احمد نے چار حدیثیں بیان فرمائی, لیکن چونکہ وہ درس نہیں ہے, مذاکرہ ہے, گفتگو ہے, تو جب وہ بیان کرتے ہیں تو بخاری کہتے ہیں قال لنا احمد ذکر لنا احمد, تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ میں درس کا شاگرد نہیں ہوں بلکہ محادثہ کا ہوں. یہ باتیں طلباء علماء کی, عوام ان کو نہیں سمجھتے, ان کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ارے میری مامی کے بچے حفظ کر رہے ہیں, وہ بات کو اردو کے زوا کی طرح پڑھ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ قاریوں کی شیطانی ہے, صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج کل بہت سے لوگ بہت سی مسجدوں میں تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں, منع فرمایا, صحیح نہیں ہے اور مسجد کی بے حرمتی ہے. ان کے پتہ نہیں پیچھے بھی تصویر بنی ہوتی ہے جانوروں کی بھی, ان کو منع نہیں کیا جاتا, منع کرنا چاہیے. اگر یہ جائز نہیں ہے تو مہربانی فرما کر ایک پرچہ اس بارے میں لکھ کر کتب خانے پہ رکھوا دے, میں اس کو بھی مسجدوں کے اندر, ٹھیک ہے انشاءاللہ. عزیز محمد ہمایوں مول تصویر کی حرمت پر حدیث جمع کر کے ایک پورا صفحہ بنا لے اور یہ اشکال بھی لکھے کہ معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ بعض لوگ ایسے قابل اعتراض کپڑے اور جاندار کی تصویروں پر مشتمل شرٹ وغیرہ پہن کر مسجدوں میں جاتے ہیں جو مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور حرام ناجائز ہے, اور اس کو لکھ کے دارالافتاء سے مہر بھی لگائے, میرا دستخط بھی کروائے, پھر آپ وہ پرچہ آگے بڑھائے تو فائدہ ہوگا. حق مہر کی رقم کے بجائے اگر اتنی مالیت کا سونا بیوی کو دیا جائے, حق مہر کی رقم نہیں ہوتی, حق مہر ہوتا ہے, خواہ وہ زمین ہو, خواہ وہ بنا ہوا گھر ہو, یا قیمتی طلائی زیورات ہو, یا نقد رقم ہو. تعویذ پہننا جائز ہے؟ جائز تو ہے, بہتر نہیں ہے. اہل حدیث گمراہ اور بے دین ہے, ان کی باتیں نہ مانیں. کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا صحیح ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگنا بہتر ہے. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164 ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازہ, جنازے کے بعد پھر دعا نہ مانگی جائے. اس پر مستقل کتابیں ہو چکی. ایک شخص نے غصے میں اپنے اہلیہ سے کہا کہ اگر تم اس اتوار تک میری والدہ کے گھر نہیں گئے تو میری طرف سے تم فارغ ہو. چونکہ غصے کی حالت میں کہا ہے اس لیے طلاق تو واقع ہے, اور اس کو ایک احتمال یہ ہے کہ اس نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ تم اگر اتوار تک میری والدہ کے پاس نہیں گئے تو فارغ. دوسری صورت پتہ نہیں کیا ہے, آپ احتمالات نہ لے کہ آپ مفتی نہیں ہیں, یہ مفتی کا کام ہے. غیظ اور غضب میں ایسا کہہ دیا جائے اور پھر وہ عورت وہاں نہ گئی تو طلاق بائن واقع ہو جائے. حضرت اکثر کئی اخباروں میں کئی جگہ اللہ محمد کا نام آتا ہے, وہ اخبار بہت سی جگہوں پر پھینکا ہوا ہوتا ہے, قصدن ایسا نہ کرے. بھولے سے عام نظام میں جو اخبارات بے حرمتی کی جگہ ڈالے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اخبار ڈالتے ہیں, نام مقدس نہیں ڈالتے. میں اپنے بیٹے کا نام حنزلہ رکھنا چاہتا ہوں, اچھی بات. بڑی دعائیں لکھی, جزاکم اللہ خیرا. نکلتا ہے لکھتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتا ہوں, میری ڈیوٹی کا ٹائم جمعے کے دن 11:45 تک ہے, لیکن میں اکثر لوم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے نکلتا ہوں. مجھے یہ پوچھنے کہ میری روزی حلال ہوگی انشاءاللہ. میرا بھائی اپنے والد سے سخت ہار کھاتا ہے, ان کے لیے ہمیشہ برائی کہتا ہے، جبکہ والد انتہائی ذمہ دار اور ایک ماں سے زیادہ ہم سب بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ والد صاحب غصے کے تیز ہیں. میرے بھائی جمعے کے بیان سننے ضرور آتا ہے. آپ اپنے بیان میں ماں باپ کے بارے میں بہت اچھی بات، انشاءاللہ ہم قریب اس کو گڑچہ دیں گے. حق مہر میں زمین عدالت میں حق جا کر لکھوانا چاہیے ہوتا ہے کہ ثبوت کے طور پر ہو، خواہ وہ اسٹاف پر ہو، چند ذمہ دار آدمیوں کے سامنے ہو. ایک ایسے طریقے سے خاتون کو زمین یا گھر جائیداد حق مہر میں دیا جائے کہ جب وہ لینے لگے تو لے سکے نا. میری جملہ پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے خصوصی دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ آپ کی اور سب مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے. میرے والد بشیر احمد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ جل جلالہ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ حضرات کو صبر و اجر نصیب فرمائے. مجھے سانس کی تکلیف ہونے لگی ہے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کا بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. سب سے آسان علاج تو یہ کہ کھانا کم کر لیں یا بند کر لیں، فاقے کر لیں. فاقہ جیسے علاج میں نے نہیں دیکھا ہے، نہ 20 ڈاکٹر اور 2000 اسپتال اور دوائیاں، نہ ایک فاقہ. فاقہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ بھوک رہے اور اتنا کھانا کھائے کہ بھوک برقرار رہے. 2-3 دن میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا. سانس کی تکلیف خالص بسیار خوری سے یا ٹھنڈے پانی سے. میری عادت بہت خراب ہے، میں عمر بھر برف پیتا ہوں اور اب اس نے میرا سینہ کمزور کر لیا، چھلنی کر دیا اور بہت ہی زیادہ پریشانی پیش آئی. تو کھانے سے تو میں پرہیز کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن پانی سے بہت مشکل ہے. اللہ جل جلالہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے تمام بیماروں کو اور اس حاجز کو اور اس فقیر کو بھی صحت شفا عطا فرمائے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وضو لوٹے سے کرے اور اس کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر کے 3 سانسوں سے پیئے. کہتے ہیں اس میں جو روایت آئی ہے 70 بیماریوں سے شفا ہے. ادنا ہو ضیق النفس، سب سے پہلے بیماری جس سے فائدہ ہوگا سانس کی تکلیف. علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ مجھے سانس کی تکلیف ہوئی، میں نے اس پر عمل کیا، فشفانی اللہ، اللہ نے شفا دی. پھر فرماتے میرے شیخ ابن رجب آفندی کو تکلیف ہوئی، میں نے یہی بات ان سے عرض کی، انہوں نے بھی وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینے لگے، اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی. فتاوی شام میں سب لکھا ہوا. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و نافی. اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر دے، بیماروں کو صحت شفا دے، اور جو روزگار یا کام کاج کے لیے فکر مند ہے حق سبحانہ و تعالی خزائن رحمت و احسان سے ان کو وسیع اور عزت کا رزق اور حلال کاروبار نصیب فرمائے. جس مسلم مومن کی جس سرزمین پر جو پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، اللہ دور فرمائے. جو مطلوب اور مرام ہے اور مانگنے والی مراد ہے، دعا ہے، اللہ قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.